ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا ودعا الله وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام شریعت مطہرہ نے انسانی زندگی کے جن و مختلف شعبوں سے متعلق ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے. ان میں ایک شعبہ ہے معاشرت. معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے اپنی زندگی کے اندر واسطہ پڑتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے موجود ہوتے ہیں، انہی سے وہ پیدا ہو کر کے وجود میں آتا ہے. پہلے سے اگر ان ماں باپ کی اور کوئی اولاد وجود میں آ چکی ہے تو وہ اس کے بھائی بہن ہیں جو گھر میں موجود ہیں. ان ماں باپ کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی، ان ماں باپ کے بھائی بہن چچا اور پھوپھی خالہ اور ماموں، ان کی اولادیں چچا زاد پھوپھی زاد خالہ زاد ماموں زاد بھائی بہن، اور ایک سلسلہ ہے. یہ تو رشتے داریوں کا سلسلہ، اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلے گا تو پڑوسی ہیں، دکان پر بیٹھے گا تو خریدار ہیں، گاہک ہیں جو اس کے پاس آئیں گے جائیں گے. بہرحال ایک انسان ہونے کے ناطے وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے اس کو اپنی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے. اب جن انسانوں سے اس کو اپنی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، ان انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہدایتیں اور جو رہنمائی انسانیت کو عطا فرمائی ہے، اسی کو شریعت کے شعبہ معاشرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ویسے جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کی تو ایک بڑی فہرست ہے، اس میں سے کچھ ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی. سب کے متعلق اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں. جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں ایک شخصیت ہے، وہ جس کو آدمی اپنی بیوی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور یہی میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ گویا معاشرت کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا، اکیلے حضرت آدم تھے، ان کی انسیت اور ان کے ساتھ دل لگانے کی کوئی چیز تھی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو انہی کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور پھر انہی دونوں کے سنگم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت کو وجود عطا فرمایا. قرآن پاک میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بتلایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا. اے لوگو، ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے. وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا بھی بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا پیدا کر کے دنیا کے اندر پھیلا دیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. بس ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور رشتہ داریوں کو ضائع کرنے سے بھی ڈرو. اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہم لوگ اپنے حقوق کے مطالبے کرتے ہیں. کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے, جس کا حق ہے وہ ذرا دبنگ ہے, طاقتور ہے, اور جس کے اوپر حق ہے وہ کمزور ہے. وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حق کے ضائع ہونے کا. وہ کمزور اس طاقتور کے چہرہ اور ابرو کو دیکھ کر ہی وقت سے پہلے ہی حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جہاں معاملہ برعکس ہو کہ جس کا حق ہے وہ کمزور ہے اور جس کے اوپر حق ہے وہ طاقتور ہے, تو عام طور پر انسان کی فطرت, اس کی نفسیات اور اس کی پرکرتی یہ ہے کہ ایسے موقع پر وہ حق والے کے حق کو ادا کرنے میں تال مٹول کرتا ہے. تو ایسے موقع پر وہ کمزور, اس کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں, وہ اللہ کا واسطہ دیتا ہے, بھائی اللہ سے ڈر, میرا حق ادا کر, تجھے اور مجھے سب کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. گویا اللہ کا واسطہ. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر آپس میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا حق اگر کسی طاقتور پر ہوتا تو تم اس طاقتور سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے اللہ کا ڈر اس کو دکھلاتے ہو, تو تمہارے اوپر اگر کسی کمزور کا حق ہے تو تم بھی تو اللہ سے ڈرو. یہ ون سائڈ ٹرافک تو نہیں چلا کرتی ہیں, اپنا حق لینے کے لیے تو سامنے والے کو اللہ کے ڈر کا واسطہ دیتے ہیں, اور سامنے والے کے حق کو ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ کیسی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ لے کر آپس میں تم حقوق کا مطالبہ کرتے ہو, والارحام اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے, تمہارے تمام حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے جو بوقت نکاح خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کا جو انتخاب فرمایا, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آپ خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی ان آیتوں کو اگر دیکھیں تو سب میں اللہ کے ڈر کا حوالہ دیا گیا ہے. حالانکہ قرآن کے اندر نکاح کے موضوع اور نکاح کے سبجیکٹ اور وشے سے تعلق رکھنے والی بہت ساری آیتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو خطبہ نکاح میں ان آیتوں کو شامل کر سکتے تھے, لیکن ان میں سے کسی آیت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شامل نہیں فرمایا, بلکہ جن آیتوں کو شامل کیا گیا ان تمام میں ایک چیز قدر مشترک ہے, وہ کیا؟ تقوی, اللہ کا ڈر. حضرت فرماتے ہیں یہ تقوی ہی وہ ہے, اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا کر سکتی ہے, آمادہ کر سکتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا سلوک کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرتدہ نے بڑی عجیب بات فرمائی, اللہ تعالیٰ جو طاقتور ہیں, ہر چیز پر قادر ہیں, وہ سفارش کر رہے ہیں کس کی؟ آپ کی بیویوں کی, کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نکاح ہو اور نکاح کے بعد اس کے گھر جب دلہن رخصت ہو کر کے آئی تو اس علاقے کا جو انسپکٹر جنرل آف پولیس ہے اس نے دلہے میاں سے کہا, دلہا تمہارے نکاح میں جو لڑکی آ رہی ہے وہ میری بیٹی کی سہیلی ہے, ذرا خیال رکھنا. بس اگر ایک جملہ ایسا کہہ دیا اس انسپکٹر جنرل آف پولیس نے, آئی جی نے, تو پھر وہ تو تنہائی میں بھی لرستا رہے گا, اب اس کا کیا کریں گے, اب درہ برابر. حالانکہ اس نے تو خالی ایک کہہ دیا ایک مرتبہ, لیکن اس پر اس کا ایسا خوف سوار ہے کہ اب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کرے. یہاں تو سفارش کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, جو قادر و توانا ہے, سب کا پیدا کرنے والا ہے. وہ آپ کو سفارش کر رہا ہے کہ ہماری بندیاں جو آپ کے نکاح میں ہیں, ہمارے کلمے کی بنیاد پر تم نے اس کو اپنے لیے کیا کیا ہے؟ حلال دیا ہے. دیکھو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے, کوئی پیدائشی طور پر تو ایسا نہیں کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے حلال ہو, سب ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے نکاح کا. نکاح کے اس نظام کے اندر جو کلمات کہے جاتے ہیں جس کو اہل علم جانتے ہیں ایجاب اور قبول, کہ پہلا کلمہ ہوتا ہے دلہن کی طرف سے اس کا وکیل یا اس کا ولی ایک جملہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی فلانی عزیزہ کو اتنے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا. اس کے جواب میں وہ دلہا کہتا ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا. وہ جو پہلا جملہ کہا جاتا ہے دیا, اس کو شریعت کی اصطلاح اور پریبھاشا میں ایجاب کہتے ہیں, اور دوسرا جملہ جو جواب میں کہا جاتا ہے میں نے قبول کیا, اس کو شریعت کی اصطلاح میں قبول کہتے ہیں. بس نکاح کے اندر یہی دو جملے ہیں جو بنیاد ہیں, باقی مہر, گواہ, یہ ساری چیزیں اس کے تابع ہیں. یہ رکن ہے, اسی کے اوپر سارے نکاح کا نظام قائم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے کلمے کے ذریعے سے میری اس بندی کو اپنے لیے کیا کیا؟ حلال کیا, اللہ ہی کے اس حکم کے نتیجے میں. تو اب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, باشروہن بالمعروف, بھلائی کا معاملہ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے تم اس کو ناپسند کرتے ہو, اس کی کوئی بات تم کو اچھی نہیں لگتی, اس بات سے تم کو ناراضگی ہے, تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو آپ ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑی بھلائی رکھ دے. بہت سی مرتبہ آدمی کو زندگی میں تجربہ ہوتا ہے, واقعات پیش آتے ہیں, بعض واقعات ایسے پیش آتے ہیں جن کو آدمی پسند کرتا نہیں, لیکن بعد میں جب اس کا انجام سامنے آتا ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. ایک ناپسند چیز تھی, اللہ نے اس کے اندر ایسی بھلائی ڈال دی کہ وہ خود حیرت کرتا ہے. تو اگر کسی وجہ سے تمہیں وہ ناپسند ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کونے میں ڈال دو، بلکہ یوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی ایسی اولاد دے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اس کے ذریعے سے بہت سے فوائد پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید کی گئی، اس سلسلے میں قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے اندر ایک ایسا نقطہ، ایک پوائنٹ جو بتلایا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس پوائنٹ کو آدمی اپنے دماغ کے اندر رکھے تو اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے گا۔ کیا پوائنٹ ہے؟ حدیث جو میں نے پڑھی اس میں بھی ایک حدیث یہ تھی، لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مسلمان ایمان والا یعنی شوہر اپنی کسی ایمان والی یعنی اپنی بیوی سے جو ہے نفرت نہ کرے۔ کیوں؟ ان کرے ہم انہا خلقا، اگر اس کی کوئی بات اس کو ناپسند ہوگی تو رضی منہا آخر، دوسری بات جو ہے اس کو پسند آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، ماسٹر کی گرو چابی ہم کو دے دی کہ بھئی دیکھو آپ کی ازدواجی زندگی میں ایسی صورتیں پیش آئے گی کہ آپ کو اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہوگی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اس ناپسندیدہ بات کی وجہ سے اس کے متعلق اپنے دل کے اندر نفرت کا جذبہ بٹھا دیں، نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک بات ناپسند ہے تو اس کی دوسری بات آپ کو پسند آئے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے، دنیا کی ہر چیز میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی، ان دعاؤں میں ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی سواری خریدے تو اس گھوڑا خریدا ہے تو اس کے بال پکڑ کر دعا کرے، اللہم انی اسألک خیرہ خیر ما جبل علی واعوذ بک من شرہ وشر ما جبل علی، اے اللہ اس کی بلائی اور جس بلائی پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے اندر جو برائی ہے اس اور جس برائی پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی نیا لباس ہے، کپڑا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی نیا لباس زیب تن فرماتے تھے تو اس کا نام لیتے تھے، مثلا کرتا ہے قمیص تو اس کا نام لیتے تھے کہ یہ کرتا ہے یہ چادر ہے، اور پھر دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما صنعت لہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر، تو نے اللہ نے ہر چیز میں بھلائیاں رکھی اس سے اندر جو خیر اور بھلائی رکھی ہے میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما صنعت لہ، اور جن اچھے کاموں کے لیے یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے ان تمام اچھائیوں کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شر رہا، اور میں تجھ سے اس چیز کی برائی و من شر ما خلق علی، جس چیز کے اوپر جو برائی ہے جن برے مقاصد کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے اس سے میں تیری پناہ مانگوں۔ ہر چیز میں نئی کار خریدے یہ دعا کرنی چاہیے، نہیں کرتے نا اسی لیے پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نئی کار خریدی نا اب جو ہے وہ عمدہ کار ہے اعلیٰ قسم کی بی ایم ڈبلیو خوش ہے اندر بیٹھا تو غرور میں مبتلا ہو گیا ہم جو مندی کر رہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. گویا اس کار نے آپ کو غرور اور کبر میں ڈال دیا, اور غرور کبر ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے. شیطان نے 7,00,000 سال تک اللہ کی عبادت کی لیکن کبر کیا, اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو مردود کر دیا. تو یہ اگر آپ دعا کرتے نا, دعا کر کے اس کا استعمال شروع کرتے تو یہ جو برا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے اس کی نوبت نہ نیا لباس ہے, عمدہ لباس, قیمتی لباس پہنا ہے, دعا کر کے پہن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. نہیں تو اس لباس کو جب پہنو گے نا اس وقت شیطان آپ کے دل کے اندر غرور پیدا کرے گا, او ہو میرے جیسا تو کسی کا لباس نہیں. آپ دوسروں کو کیا سمجھیں گے؟ حقیر اور ہلکا سمجھیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو مجلس میں ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا, کہ اللہ کے رسول ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کے جوتے اچھے ہوں, یعنی اچھی چیز استعمال کرے, ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے. سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کیا اچھا کپڑا استعمال کرنا, اچھا جوتا استعمال کرنا یہ کبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغبط الناس, کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں, خوبصورتی کو. کوئی اچھا لباس پہنے اس سے اللہ کا ایک ناراض ہوں گے؟ اللہ تو اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں. البتہ تکبر نام ہے کس کا؟ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اچھے کپڑے پہننا کبر نہیں ہے, لیکن ان اچھے کپڑوں کو پہننے کے بعد یوں سمجھنا کہ ان اچھے کپڑوں کو پہننے کی وجہ سے میں سب سے بڑا ہو گیا اور یہ لوگ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, یہ گٹیاں ہیں, یہ غلط ہے. پہنو نا, اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں تو شریعت کے حدود میں رہ کر قیمتی سے قیمتی لباس پہننے کی شریعت اجازت دیتی, بلکہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو ایسا آدمی اگر فقیروں جیسا لباس پہنے تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس کے لباس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مفلوق الحال غریب غربا میں سے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, تیرے پاس مال ہے؟ کہیں اللہ کے رسول, ہر قسم کا مال ہے, اونٹ ہے, گائے ہیں, بکریاں ہیں, زمین ہے, سب کچھ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر ایسا لباس کائے کو پہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر بندے کے جسم پر دیکھے, لیکن نعمت اللہ کی نعمت کی حد تک رہنی چاہیے. اس کو پہننے کے بعد اگر دنیا کو غریبوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے ناراض ہو جائیں گے. دونوں میں فرق ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ایسی چیز استعمال کرنے پر جب آتے ہیں تو ایسے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں, شیطان ایسا ایسے پھونک مار دیتا ہے ہمارے دماغ میں کہ بس کسی کو خاطر میں نہیں لانا, کسی کو حقیر سمجھنا, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یخذل ولا یحقر، مسلمان مسلمان کا بھائی وہ نہ تو خود اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور اس کا کوئی حق مارتا ہے، نہ کسی کو ظلم کوئی کرتا ہو تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان بھائی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور ہم کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اس کے اوپر کیے جانے والے اس ظلم کو دور کر سکتے ہیں اس کی مدد کر کے، تو ہر مسلمان کا فرض ہے، فرض ہے کہ وہ اس ظلم کو اس سے دور کرے، بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ جو دنیا میں اپنے بھائی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد اس کو دور کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر اس کی مدد نہیں کرے گا، کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا یحقر اور اس کو حقیر نہ سمجھے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ اس کو حقیر نہ سمجھے۔ حقیر سمجھنے کی شریعت یہ، آپ کو اللہ نے دو پیسے دیے اور اس بیچارے کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپ اس کو حقیر سمجھیں۔ آپ کو اللہ نے دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور ایک اللہ کا گنہگار بندہ ہے جو مسجد میں نہیں آتا ہے، وہ گنہگار ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ آپ اس کی بھلائی چاہتے ہوئے اس کو مسجد میں لانے کے لیے محنت کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بنیاد پر اس کو حقیر سمجھنا، میں تو نمازی ہوں، میں بہت بڑا ہوں اللہ کے یہاں، اور یہ تو دیکھو نا نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ارے کس کے دل کی کیا کیفیت ہے اور کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، کسی کے متعلق ہم کچھ کہہ سکتے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ جب شراب پہلے حلال تھی پیتے تھے لوگ، بعد میں جب اس کو حرام قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حکم آتے ہی سب نے اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا، بلکہ اعلان ہو رہا ہے شراب پی رہے ہیں اور آواز سنی وہیں پھینک دیا۔ سب البتہ بعض کی تباہیں ہوتی ہیں، ایک صحابی تھے کہ شراب حرام ہونے کے بعد بھی انہوں نے پی، کیونکہ اس پر سزا شریعت کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لایا گیا ان کو اور ان پر سزا مقرر ہے، انہوں نے کہا مارو، اس کو مارا جاتا ہے۔ ابھی شروعات کا ابتدائی دور تھا تو کوڑے کے بجائے کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی چادر سے مار رہا ہے، اس طرح اس کی سزا مکمل کرائی اور ہو گئی سزا۔ تھوڑی مدت کے بعد دوبارہ اسی جرم میں پکڑ کر کے ان کو لایا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارو، سب موجود مجلس میں جو تھے سب نے مارا سزا کے طور پر۔ تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا تو ایک آدمی کی زبان سے جملہ نکلا، اللہم لعنہ ما اکثر ما یودعی، اے اللہ اس پر لعنت بھیج، کتنی مرتبہ اس آدمی کو اس جرم میں گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ جب یہ جملہ اس شخص کی زبان سے نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنوه والله ما اعلم انه يحب الله ورسوله، لعنت مت بھیجو، اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آدمی اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ کس کے دل کی کیا کیفیت ہے میں اور کیا جانے، ہم نے دو رکعت پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ کوئی ڈاڑی منڈا ہے اس کو ہم حقیر سمجھیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو حقیر سمجھیں، نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ ہم نصیحت کے طور پر کہہ سکتے ہیں، شریعت کا حکم بتا سکتے ہیں، لیکن اس کو حقیر سمجھنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی نہیں۔ تو بہرحال میں تو بات کر رہا تھا کہ معاشرون بالمعروف میں چلا تھا مضمون، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عورتوں کے اندر آپ کے لیے کیا رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، ہوگا میں نے کہا تھا کہ ہر چیز میں بات یہ چلی تھی کہ دنیا کی ہر چیز میں کیا ہے, خوبی بھی ہے, خیر بھی ہے, شر بھی ہے, اچھائی بھی ہے, برائی. کوئی سو فیصد اچھائی اچھا ہو, اس میں کوئی برائی نہ ہو. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو اس سے جو ہے مستثنا ہے, اس قاعدے سے وہ تو خیر ہی ہے, اور شیاطین جو ہیں وہ شر ہی شر. اس کے علاوہ باقی انسان اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے, بلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. ہر چیز, ہر کسی بھی چیز کو دنیا کی آپ لے لیجئے, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. ایسا روٹی اور پانی, اس پر ہمارا گزارا ہوتا ہے. وَمِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, پانی سے ہر جاندار چیز کو ہم نے بنایا. روٹی ہے, لیکن یہی روٹی اور پانی کو آدمی زیادہ مقدار میں پی لے تو یہ روٹی بد ہضمی کر کے موت کا سبب بن سکتی ہے. یہ پانی جو ہے تخمہ پیدا کر کے موت کا سبب بن سکتا ہے. ہر چیز میں خیر ہونے کے ساتھ بلائے شر کا پہلو بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عورتیں جو بنائی ہیں ان کے اندر بھی یہی چیز ہے. ہر ایک کا ایک مزاج ہے, عورتوں کا ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے بنایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں اس مزاج کی طرف رہنمائی فرمائی, نشاندہی کی. ان المرأۃ خلقت من ذل, کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے. ان استمتعت بها وفیہا عوج وَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا, تم اگر فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کی کجی اور ٹیڑھے پن کے ساتھ, پسلی جو ہے نہیں, پسلی کیا ہے, ٹیڑھی ہوتی, اور یہ ٹیڑھا ہونا ہی خوبی ہے. کس کی؟ پسلی کی. پسلی سیدھی ہو جائے نا تو ڈاکٹر پھر اس کو کیا کرے گا, ٹیڑھا کرے گا. ڈاکٹر سرجری کر کے ٹیڑھا بنائے گا, وہ کہے گا یہ سیدھی ہو گئی تو گڑبڑ. تو عورت کے مزاج کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ ان کا اللہ نے مزاج جو بنایا ہے, ان عقل کہا کثر تھا, اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو کار آتی ہے گاڑی موٹر, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ جمپر ہوتا ہے نیچے, وہ کیسا ہوتا ہے, ٹیڑھا. وہ سیدھا نہیں, وہ سیدھا ہو تو جمپر کا کام نہیں دے گا. تو عورت کا مزاج قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے, اور یہ اس کی خوبی ہے. یہ برائی کے طور پر نہیں کہتے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی کہ نہیں, ان کے مزاج اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو دو پہیوں پر چلایا ہے, ایک پہیہ مرد ہے اور دوسرا عورت ہے. یہ دونوں پیر ہوں گے نا تو ہی معاشرہ اور سماج قائم ہوگا. یہ جوڑا اسی کو کہتے ہیں. جوڑا کس کو کہتے ہیں؟ جوڑا اسی کو کہتے ہیں زوج. جوڑا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان میں سے ایک اکیلی چیز وہ فائدہ پہنچا سکتی نہیں, دونوں ہوں گے تو ہی. جیسے کرتا اور پائجامہ, یہ کیا ہے, جوڑا ہے. کیوں؟ اکیلے کرتے سے فائدہ نہیں ہوگا پورے جسم کے سطر کا, اکیلے پائجامے سے بھی نہیں. اگر سطر شہید طور پر ڈب جاتا ہے, اکیلا پائجامہ پلٹنے کوئی مردہ نماز پڑھے نماز ہو جائے, لیکن اس کے لیے زینت جو لباس ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. یہ جوتے ہیں, جوتے کی جوڑی کہی جاتی ہے, دو ہیں تو ہی, ایک جوتے سے کام نہیں چلے گا. جوڑا کہتے ہیں اس کو کہ ایسی دو چیزیں کہ جو دونوں مل کر ایک مقصد کو کیا کرتی ہیں, پورا کرتی ہیں. اگر ان میں سے ایک کو نکال لیا جائے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے جو مقصد زمین میں اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں, ظاہر کرنا چاہتے ہیں, وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ مرد اور عورت دونوں کا جو ہے جوڑا ہو. تبھی یہ نسل بھی چلے گی, زندگی بھی خوشگوار ہوگی. کوئی اکیلا مرد زندگی گزارنا چاہے وہ یوں کہے میں شادی نہیں کرتا, شادی کر کے نہ کر کے کبھی بھی وہ سکون اور چین حاصل کر سکتا نہیں. کوئی عورت یوں سمجھے کہ میں شادی نہیں کروں گی اکیلی رہوں گی, اللہ تعالیٰ نے مزاج اور طبیعتیں اس کی پرکوتی اس کا نیچر ایسا بنایا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے کیا ملتا ہے, سکون. وجال کیا ہے یہ تسکن ومن آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے اندر سے اللہ نے تمہارے لیے کیا پیدا کیے, جوڑے پیدا کیے. لتسکنوا الیہا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کیا حاصل کرو, سکون. کیسا دن بھر آدمی اپنے کاروبار میں ٹینشن میں, رات کو گھر جائے گا بیوی کے پاس آیا سارا ٹینشن کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایک سکون کی کیفیت. وہ بیوی کے ساتھ ٹینشن جو پیدا کرتے ہیں وہ تو ہم پیدا کرتے ہیں, سمجھا ہے کہ نہیں, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال ایک سکون اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جو ہے دونوں کے میدان دونوں کا فیلڈ یہ بھی الگ الگ ہے. عورت کا فیلڈ گھر کا ہے, گھر کو سنبھالنا اس کا کام ہے, مرد کا فیلڈ جو ہے باہر کا ہے وہ اپنا, دونوں اپنا کام. اگر کہیں کسی وجہ سے عورت چلی گئی اور بچے کو آپ کے حوالے کر گئی تو دو گھنٹے بھی بچوں کو سنبھال کے رکھنا مرد کے لیے مشکل, بیچارے کی پٹائی کر کر کے اس کو جو ہے نا ہلکان کر دے گا. یہ تو عورت ہی ہے جو اس کو کیا کرتی ہے, سنبھالتی ہے. ورنہ کبھی اگر معاملہ پڑ جائے سنبھالنے کا آپ کو تو پتہ چلے گا تارے دن میں نظر آئیں گے. وہ اس کا کام ہے, وہ کرتی ہے, آپ کا کام آپ کو کرنا ہے. یار کیا ہو گیا یوروپ اور امریکہ کے اندر, مردوں کا کام کرنے کے لیے عورتوں کو مرد کے فیلڈ میں داخل کر دیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی گھریلو زندگیاں کیا ہو گئی, تباہ ہو گئی. اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کو تو وہ ہٹا نہ سکے. بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے عورت سے, ہے نا؟ یہ امریکہ اور یوروپ والوں نے عورت مرد کی برابری کرے گی مساوات کا نعرہ بلند کر کے جو ہے استری مردنی پروشنی سموڑی کہہ کر کے اس کو آفس میں لے آئے. تو آفس میں لے آئے تو کیا ہوا, کوئی بچے پیدا کرنا بند ہو گیا. بچے پیدا کرنا تو آج بھی کام کس کا ہے, یوروپ امریکہ والے بھی نے مل کر کے یہ ذمہ داری ہٹا نہیں سکے. اس سے اگر وہ کرتے تو بات تھی, عورت کو برابر کا درجہ اگر دینا تھا تو اس کی شکل یوں تھی. وہ اتنی صدیوں تک بیچاری عورتیں بچے جنتی رہی اور مرد جو ہیں وہ دادا گیری کرتے رہے. اب معاملہ الٹا ہونا چاہیے, مرد بچے جنے اور عورتیں جو ہیں ایسا تو کر نہیں سکتے. یہ تو ان کی شہوت پرستی ہے, یہ مردوں کی چالاکی ہے. ایسا کہہ کر کے وہ عورتوں کو باہر لا کر اپنی شہوت رانی اس کی. آج عورت ایک بکاؤ مال ہو گئی. کوئی ایڈورٹائز کا کون سا شعبہ ہے جس میں عورت کو استعمال نہیں کیا جاتا. اگر منجن کی ایڈورٹائز دی نہیں دینی ہے تو عورت کے دانتوں کو وہاں پیش کیا جائے گا. ہیں سرمے کی ایڈورٹائز دینی ہے تو عورت کی آنکھیں اس کے لیے پیش کی جائے گی. کوئی عضو عورت کا ایسا نہ چھوڑا جس کو انہوں نے بازاری مال نہ بنا دیا. یہ اور اس پر یہ بھی عورتیں بھی بے وقوف ہیں, ان کے اس نعرے میں آ کر کے یوں سمجھتی ہیں ہم کو برابر کا درجہ دیا جا رہا ہے, حالانکہ یہ مرد کبھی بھی برابر کا درجہ نہیں دے سکتا. یاد رکھنا ہے یہاں یوروپ اور امریکہ میں جہاں ان عورتوں کو باقاعدہ اور دفتر وغیرہ میں ہی کیا جاتا ہے, پھر بھی آپ دیکھیں گے نفسیاتی اعتبار سے جو ہے باس تو وہی رہتا ہے. کون؟ مرد. وہ عورت باس بنائی گئی ہونی تو باس ہوتے ہوئے بھی ماتحتی سمجھی جاتی. تو بہرحال خیر یہ تو ایک دوسرا موضوع ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو اسی لیے بنایا ہے کہ یہ ہماری معاشرت کا ایک نظام ہے, اس کے ذریعے سے وجود میں آ رہے. اب عورتوں سے متعلق جو ہدایتیں ہمیں دی گئی ہیں ان کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عورتوں کے حقوق سے متعلق بہت سارے احکامات, اسلام جب دنیا میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا کے اندر آئی, اس وقت عورتوں کے لیے کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ لڑکیوں کے وجود کو اپنے لیے وہ لوگ ہار اور عیب سمجھتے تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش کی اگر کوئی اطلاع دیتا ہے ان کو تو اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے, کالا پڑ جاتا ہے, اور وہ اپنے غصے کو غم کو دبائے ہو جاتا ہے. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, غم اس پر طاری ہو جاتا ہے کہ اب اس بچی کو کیا کروں, ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دوں یا مٹی میں دبا دوں. بہت سے تو زندہ درگور کر دیتے تھے, اور جو زندہ رہنے دیتے تھے وہ باقاعدہ بکری کی کھال کا لباس پہنا کر بکریاں چرانے کے لیے گھا دیتے. یہ عورتوں کے وجود کو عیب سمجھا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے ان سارے نظریات کو ختم کیا, ان کو وہ حقوق دیے جو انسان کو حاصل ہونے چاہیے, ان کو کوئی مقام. مرد اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی بات سنی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر, ایک مرتبہ میں اپنے کسی معاملے میں سوچ رہا تھا, کوئی مسئلہ پیش آیا, شوہر کو کوئی پرابلم آتا ہے سوچ کرنا, بیوی کو بھی معلوم ہے کہ یہ پرابلم ہے اس کو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پرابلم کے سلسلے میں سوچ رہے تھے ان کی بیوی کو بھی پتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے یہ ذرا متفکر ہیں. ان کی بیوی کی سمجھ میں اس کا کوئی حل آیا ہوگا. ان کی بیوی نے ان کو یوں کہا, اگر آپ ایسا کر لیں تو, مطلب یہ ہے آپ کا یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو بس میرے تیور بدل گئے. اچھا تو میرے معاملے میں دخل دیتی ہے, تیری اتنی جرات کہ مجھے مشورہ دے رہی ہے. اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ عمر آپ تو, میں نے ایک بھلائی کی بات آپ کے لیے کی ہے, آپ کی خیرخواہی کی ہے, آپ کا ہت چاہا ہے, اور اس پر آپ ناراض ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہو کر دن دن بھر آپ سے بات نہیں کرتی, کٹی کر لیتی ہیں, ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں. ایسا ہے حضرت عمر کہتے, اگر ایسا ہے تو ہلاک ہوئی حفصہ, کیونکہ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اب حضور سے اگر ایسا معاملہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور بیڑا غرق ہو جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں فوراً وقت نکلا اور گیا اپنی بیٹی کے پاس, ان سے پوچھا کہ بیٹی کیا ایسا ہوتا ہے, کبھی کسی بات پر تم ناراض ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹی کر لیتی اور دن دن بھر بات نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا ابا ہاں ایسا ہوتا ہے. ایسا مت کرنا, اللہ کے رسول اگر ناراض ہو گئے تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو نا مجھے کہہ دینا, میں بتلا دیا کروں گا. حضور کے ساتھ کبھی کوئی بات مت کرنا ایسی. تو ان کو سمجھانے کے بعد میں ایک اور زوجہ مطہرہ کی خدمت میں گیا, وہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین. ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری تھی. تو ان کے پاس جا کر میں نے وہی بات کہی جو اپنی بیٹی سے کہی تھی. اس پر وہ کہنے لگی, عمر تم تو عجیب آدمی ہو, ہر چیز میں ماتھا مارتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا پرسنل معاملہ ہے اس کے سلسلے میں آپ ہمارے پاس آئے. ہماری نصیحت کے لیے حضور کافی نہیں؟ یعنی اگر یہ بات ہماری ایسی تھی تو حضور ہم کو نصیحت فرما دیں گے، تمہیں کیا ضرورت ہے جو تمہیں فرما دیں؟ ایسا کرارا جواب دیا کہ میرے حوصلے پست ہو گئے، میں تو سب کے پاس جانے والا تھا، دوسری بیویوں کے پاس بھی، لیکن ان کا جواب سن کے اپنا سارا جو پروگرام میں نے مانڈوال کیا کینسل کیا کہ اب نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک موقع آیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمانڈ رکھی، کائی کی ڈیمانڈ رکھی کہ ہمارا نفقہ جو ہے نا، ہمارا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، خرچہ، وہ ہمارا بڑھایا جائے، یعنی آپ خرچے کے طور پر جو دیتے ہیں اس میں اضافہ ہو۔ ابھی فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، جیسے آمدنی بڑھتی ہے تو بیوی کے مطالبے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے تو آپ کا پگار جو تھا 500 روپئے تھا، 2000 تھا، 4، اب تو آپ کا پگار 10,000 ہو گیا، میرا پاکٹ خرچ بھی تو کچھ بڑھنا چاہیے نا، وہی مطالبہ کرتی ہے اور حق ہے اس کو مطالبہ کرنے کا۔ آپ بیوی کو خالی روٹی اور سالن دے دیں؟ نہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو پاکٹ خرچ کے طور پر بھی الگ کچھ دینا چاہیے، تاکہ اس کو کسی چیز کا اپنے طور پر شوق ہو تو اس کو کیا کر سکے، خرید سکے۔ آپ کو اللہ نے جو مالی حیثیت دی ہے، ہر ایک آدمی اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے۔ تو بہرحال ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمانڈ کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا مزاج جو تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ کو دنیا سے کیا لینا دینا، آپ تو بہت مشقت والی، مجاہدے والی، سادہ زندگی بسر کرتے تھے، تو آپ کی بیویوں کی طرف سے اس طرح کا مطالبہ آپ کو اچھا نہیں لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے، اور بھی دو چار واقعے پیش آئے تھے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے فرمایا کہ میں ایک مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، قسم کھا لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اس کے اوپر بالا خانہ تھا، مالا اس زمانے کے حساب سے، تو وہ نسرنی رکھی جاتی تھی، اس کی وہ یعنی رسی تھی، کون سی رسی تھی، اس زمانے میں اتنی ترقی تو ہوئی نہیں تھی، اس سے اوپر جایا جاتا، سراسر اس بالا خانے میں جو ہے الگ ہو گئے ایک مہینے تک کے لیے۔ تو باہر آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہوئے بالا خانے میں، تو مدینہ منورہ میں جو ہے بات یوں پھیلی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی، اپنی ناراضگی کا اظہار کر، شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے اس طرح ناراضگی، اور دو چار دن جو ہے اس کے ساتھ نہ یہ کرے گنجائش۔ تو باہر آپ یہ تو باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، تو مدینہ منورہ میں یہ بات گردش کرنے لگی، یہ افواہ پھیلی نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، حالانکہ طلاق نہیں دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ایک پڑوسی، اس نے ان کے حضرت عمر نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن حضور کی مجلس میں تم جاؤ، ایک دن میں جاؤں گا، اور اس تم جاؤ اس دن جو باتیں ہوں مجھے شام کو بتا دینا، اور دوسرے دن میں جاؤں گا آپ کو بتا دیا، اس طرح وہ دونوں اپنا کاروبار بھی اور حضور کی مجلس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے۔ وہ پڑوسی کی باری تھی، شام کو آ کے اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ کہا طلاق دے دی؟ حضرت عمر کہتے ہیں بس وہ رات تو بے چینی سے گزاری، صبح ہوتے ہی میں سیدھا مسجد نبوی پر پہنچا، اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی بالا خانے میں اوپر، وہاں ایک لڑکا تھا چھوٹا، وہ وہاں چوکیداری کر رہا تھا، دربانی میں نے اس سے کہا میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرو، عمر آنا چاہتا ہے. اس لڑکے نے اندر جا کر حضرت عمر کی یہ بات پہنچائی کہ اللہ کے رسول عمر آئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضری چاہتے ہیں. حضور کچھ بولے نہیں، خاموش ہے. اس نے آ کر کے کہا کہ میں نے کہا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اجازت تو ملی نہیں، کیسے جا سکتے ہیں. تو میں مسجد میں گیا، وہاں کچھ مسلمان بیٹھے اسی واقعے کی ہیبت ناکی کی وجہ سے رو رہے تھے. تو پھر تھوڑی کا میں وہاں گیا تو ایک چکر لگایا لیکن مجھے چین، پھر میں اوپر گیا. پھر اسی طرح پھر وہی خاموشی. دوسری چوتھی مرتبہ جب گیا، میں واپس لوٹ رہا تھا، اس بچے نے کہا آ جاؤ، حضور نے بلایا. کہا میں کہاں پہنچا، دروازے پر کھڑے کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مارے خوشی کے میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرنا بھی ہے. اور یہ بات ہو گئی. اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا تھا ذرا حضور کا دل بہلاؤں. حضرت عمر ڈر، میں نے پوچھا میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ تو کھڑے کھڑے ہی میں نے وہ واقعہ بیان کیا، یہ جو بھی بیان کیا تھا میں نے. وہ حضرت حفصہ کی جا کے نصیحت کی، اور حضرت ام سلمہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے جو کرارا جواب دیا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہ جواب جب نقل کیا تو حضور بھی بہت ہنسے، حضور بھی بہت ہنسے. اور جب حضور ہنسے نا تو کہا میری ضرورت ہی، میں نے کہا اندر آ سکتا، اندر جا کے انگلی دیتے تو پہنچا پکڑتے تھے، اندر جا کے بیٹھا. کہا اندر جا کے میں نے دیکھا وہ پورے کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک چارپائی باندھ کی جس پر حضور آرام فرماتے تھے باندھ کی، یعنی وہ رسی سے بنی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹی ہوئی تھی، تو آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر اس رسی کے نشان پڑے ہوئے تھے. اور کمرے میں صرف دو چار چمڑے تھے بغیر دباغت دیے ہوئے، اور یہ جو ہے بیری کے پتے تھے جن سے دباغت، اور کوئی سامان نہیں. کہا اس منظر کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو دونوں جہاں کے بادشاہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے، اور یہ قیصر و کسرا، جو قیصر جو روم کا بادشاہ اور کسرا فارس کا بادشاہ، وہ نعمتوں کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور آپ ایسی تکلیف میں. حضرت عمر فرماتے ہیں میری یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلال آ گیا، میرے سینے میں زور سے ہاتھ مار کے کہا افی شکین انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا تم کو شک ہے؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. یہ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ کافروں کو جو نعمتیں دیتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المصیر. قرآن کہتا ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کفار ان آبادیوں کے اندر نعمتوں میں لوٹ پوٹ آتے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر تم کو دھوکہ مت نہ ہو. متاؤن قلیل، تھوڑے دن کا فائدہ اٹھانا ہے. ثم مأواهم جہنم، اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ. اس لیے اللہ نے اہل ایمان کے لیے تو رکھی ہے کیا جنت. دنیا میں ساری نعمتیں مت برت لو، وہیں اصل نعمت تو اہل ایمان کی وہی ہے، اور اسی کے لیے تیاریاں کرنی چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ دو مچھیرے تھے، ایک مسلمان اور ایک بت پرست، دونوں جو ہے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جال لے کر کے گئے. مسلمان اللہ کا نام بسم اللہ بول کر کے جال ڈالے، ایک بھی مچھلی نہیں. پھر ڈالی ایک بھی، بت پرست اپنے بت کا نام لے کر جال ڈالے، ساری جال جو ہے وہ مچھلیوں سے بھر کر آ رہے. دن بھر یہ چلتا رہا، دن بھر یہ تماشا. شام کو اس مسلمان کی جال میں ایک مچھلی آئی اور وہ بھی جب جال کھینچ کر لینا چاہتا تھا نکل کر اچھل کر وہ بھی چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتوں میں شور ہو گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، ایک آپ کا بندہ، آپ کا نام لینے والا، آپ کا نام لے کر جال ڈالتا ہے، اس کی جال میں کچھ نہیں، اور یہ بت پرست بتوں کا نام لے کر کے جال ڈالتا ہے، اس کی جال مچھلیوں سے بھری ہوئی آتی ہے، کیا بات ہے؟ باری تعالیٰ نے جو ہے ان فرشتوں کو جنت میں اس مومن کا جو مقام تھا نا وہ بتایا، دیکھو جب یہاں آئے گا نا یہ سب کچھ بھول جائے گا، اور جہنم میں اس بت پرست کا جو مقام تھا وہ بتایا، یہاں جب آئے گا نا یہ ساری نعمتیں کسی کام کی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو اگر 500 سال تک دنیا میں زندگی ملی ہو اور آراحت اور آرام کے ساتھ کوئی دکھ نہیں دیکھا غیر کافی، اور 500 سال جب وہاں آخرت میں پہنچے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں گرنے کے بعد ایک منٹ کے بعد اسی لمحے اس سے پوچھا جائے گا، تو نے کوئی راحت دیکھی؟ کہا نہیں، راحت کس چیز کا نام ہے، میں تو جانتا نہیں۔ اور وہ مومن، اس کو 500 سال کی زندگی ملی ہو دنیا میں، تکلیف ہی تکلیف میں، فاقے میں، مصیبتوں میں گزاری، کوئی سکھ چین نہیں، کسی دن نہیں نہ رات میں، اس طرح 500 سال، پھر جب وہاں جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، ایک منٹ کے بعد جنت میں پہنچنے کے پوچھا جائے گا، تو نے کوئی تکلیف دیکھی؟ اللہ کی قسم میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی سمجھا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ چند روزہ ہے، یہ تو سفر ہے، مسافرانہ ہی۔ دیکھو ہم اور آپ کبھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور بھیڑ ہوتی ہے، بڑی سخت بھیڑ، کھڑے رہنا کنی جگہ نہیں، بڑی مشکل سے کھڑے رہتے ہیں، اور بڑی تکلیف کے ساتھ وہ جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں سفر کے گزارتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کیا ہوگا۔ لیکن جب ٹرین اسٹیشن پر آئی اور اپنے گھر پر پہنچ گئے، وہ ٹرین والا منظر بھولے سے بھی یاد آتا گھر والا، گھر میں جب پہنچے نا اپنے گھر والوں سے ملے، وہ ٹرین والا منظر تو ایسا معلوم کچھ ہوا ہی نہیں تھا، وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ یہی حال دنیا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح گفتگو، اور آپ ان کو سنتے تھے۔ بخاری میں روایت ہے، ایک موقع پر اسی طرح کی بات چیت ہو رہی تھی اور بیویوں کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو رہی تھی، بات چل رہی تھی اندر گھر میں۔ اسی درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب اندر کیا ہو رہا ہے؟ بھائی آپ اپنے کسی دوست کی ملاقات کے لیے جاؤں، وہ اندر بیوی کے ساتھ اس کی کیا بات ہو رہی ہے آپ کو کیا معلوم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے اور انہوں نے السلام علیکم کہہ کر اجازت مانگی، ابھی تو اجازت مانگی وہ ساری بیویاں ایک دم اٹھ کر کے بھاگی پردے کے پیچھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی حضرت عمر کو، اور وہ اندر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اذک اللہ سنک ما یضحکک، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہنسائے، کون سی چیز سے آپ ہنس رہے ہیں؟ دیکھو ہمیں اسلام نے ایک ادب بتایا، کسی کو ہم ہنستا ہوا دیکھیں نا اور اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھنی ہو تو پہلے تو اس کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ آپ کو اور ہنسائے، ذرا یہ تو بتلائیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں، وہ بعد میں سوال بعد میں، پہلے یہ دعا۔ تو حضرت عمر نے دعا دی کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کو اور ہنسائے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ادھر اشارہ کیا پردے کے پیچھے، سب بیویاں چلی، مجھے ان پر تعجب ہے، ابھی آپ کے آنے سے پہلے تو اونچی آواز سے وہ میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور جہاں آپ کی اجازت کی آواز سنی نا وہ سب اندر چلے گئے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تو ادھر خطاب کیا, کہاں؟ پردے کی طرف. وہ تو پیچھے تھی بیویاں. کہا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے بھی ڈرتی, یعنی گویا تم کو تو حضور سے ڈرنا چاہیے. میری آواز سن کر حضور کے سامنے اس طرح بنانا ہو سکتا. تو اس پر ان بیویوں نے کیا کہا, انت افض و اخلص, کہ عمر آپ تو کھڑا آدمی, سخت آدمی. اب ایسی بات جب انہوں نے کہی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ حضرت عمر کی کیا کرے, نہیں جو ہی کہے, اپنا آدمی, اپنا بیٹا, اپنا گھر کا, کسی کو کوئی ایسی نامناسب بات کہہ دے نا تو پھر بڑا اس کی کیا کرتا ہے, ذرا ریکوری کرتا ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا, عمر تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم جس گلی میں داخل ہوتے ہو شیطان شیطان بھی آپ کو دیکھ کر آپ کا راستہ, اپنا راستہ بدل دیتا ہے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ, تو وہی حضرت عمر فرما دیں گے وہ میری ان کی بیوی نے جو مشورہ دیا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول, ہم مکہ والے جو ہیں نا ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے, کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کا اوپر چلن ہوتا ہے, کہیں عورتوں کا چلن ہوتا ہے. مکہ میں مردوں کا چلن تھا, عورتیں دبی ہوئی رہتی تھی, اور مدینہ منورہ میں عورتوں کا چلن تھا. یہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو ماحول تو بدلتا ہے, اور ماحول سے ہر ایک کیا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے, خاص کر کے عورتیں. اس لیے آپ بھی اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنا چاہیں تو جہاں آزادی ہوتی ہے وہاں مندر جانے دینے, ورنہ مصیبت اٹھاؤ گے, سمجھائے گا نہیں. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سب سے عرض کیا, اللہ کے رسول ہم مکہ والے عورتوں پر غالب اور مدینہ والے اوپر ان کی عورتیں غالب تھیں, ہم جب ہجرت کر کے یہاں آئے تو ہماری عورتوں نے ان کی عورتوں سے سیکھا اور اب وہ ہم پر غالب ہونے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اسلام نے بھی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکہ کی آیت نازل ہوئی. پہلے تو عورتیں جو ہے کچھ بول نہیں سکتی تھی, آواز نہیں نکال سکتی تھی, لیکن جب یہ ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے بھی منع کر دیا, پٹائی بالکل بند کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو کہیں مت پٹائی کرو, پھر کوئی کر سکتا ہے کیا صحابہ؟ تو نتیجہ کیا ہوا, عورتیں شیر بن گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہم کو عورتوں کی پٹائی کرنے سے, ان کو کچھ کہنے سے روک دیا, اب وہ شیر بن گئی, ہم پر سوار ہو رہی. تو کچھ اجازت ملنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق اجازت دی. دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں عورتوں کی لائن لگ گئی. عورتیں اپنی شکایت حضور کے پاس لاتی تھی, کس کے واسطے سے؟ ازواج مطہرات کے واسطے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مسجد نقاب آئے, آج تو میری بیویوں کے گھروں پر عورتوں کی لائن, اور ہر عورت بتا رہی ہے میرے شوہر نے یوں مارا, یہ نشان ہے, یہ مارا, یہ نشان ہے. جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں, وہ اچھے آدمی. دیکھو قرآن میں عورتوں کی تنبیہ کے لیے قرآن میں کوئی عورت اگر نافرمانی کرتے ہیں فائن فائن بات پہلے ملاتی تخافون نشوزہن, جن عورتوں کی طرف سے نافرمانی کا تم کو ڈر ہے, اندیشہ ہے, تو کیا ہے فائزون. تو عورتیں اگر جو ہے کچھ نہیں مانتی بات تو پہلا حکم اسلام قرآن نے یہ دیا, ان کو نصیحت کرو, ڈنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں دی, کیا کرو نصیحت کرو, سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ. اگر نصیحت سے بات بن جاتی ہے پھر کیا بات ہے, پھر تو نور نہ لو. فائزون وَاَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِجِ، اور اگر نصیحت کے بعد بھی آپ کی بات مانتی نہیں ہے تو پھر بستر الگ کرو، آپ الگ سو. دیکھو یہ تدبیر جو بتائی ہے نا قرآن میں، ایسی عجیب و غریب تدبیر ہے کہ آپ اگر ایک مرتبہ اس کو آزما لیں تو کیسی بیوی وہ فوراً آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی. آپ روٹ کر سو جاؤ، دیکھو نا وہ رات بھر بھی وہ آپ کو رات بھر مناتی رہی. لیکن مصیبت کیا ہے کہ یہ تدبیر اپنانے میں ہم کو بھی کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے پہلو سے اپنی بیوی کو الگ کرنا پڑتا ہے، اور عادت ہماری ایسی بگڑی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر ہمیں بھی چین نہیں آتا. یہ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تدبیر ہے بڑی زوردار، لیکن چونکہ اس کے لیے ہمیں بھی کچھ قربانی دینا پڑتا ہے اور مرد اس کے لیے تیار، اس لیے اس کو کوئی اپنا تھا نہیں. اور آگے فرمایا وَدْرِبُوهُنَّ، اور ان کی کیا کرو؟ پٹائی کرو. دیکھو قرآن کے اندر جتنے بھی احکام آئے ہر حکم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وضاحت. آپ اس کی تشریح کرتے ہیں، وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ، کہ نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ اپنے عمل اور اپنے ارشادات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے قرآن کی کیا کریں؟ تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں. تو قرآن کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کرتے ہیں، کھولتے ہیں. تو ہم جیسے نماز کا حکم دیا، اب قرآن میں تو آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کیسے پڑھنی ہے وہ سب تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اب یہ عورتوں کے سلسلے میں عورتوں کی نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نصیحت کر کے بتایا، وَاَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِجِ، بستر الگ. ابھی آپ کو واقعہ بیان کیا نا کہ آپ نے ایک مہینے کے لیے کیا کر لی؟ علیحدگی، الگ روم میں آپ چلے گئے ایک مہینے کے لیے. یہ تدبیر بھی آپ نے بتائی. اب قرآن کہتا ہے مارو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پوری حیات طیبہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نہ کسی عورت کو، نہ کسی باندی کو، نہ کسی سواری کے جانور کو، نہ کسی غلام کو، کبھی کسی کو نہیں مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مارنے والا حکم ہے نا اس کو عملی طور پر کر کے نہیں بتلایا، گویا آپ نے اپنے عمل سے ہم کو یہ تعلیم دی کہ یہ اچھا طریقہ قرآن نے اجازت دی ہے ایمرجنسی، لیکن ہمیں اس کو اپنانا نہیں. پھر بھی اگر کوئی آدمی اختیار کرتا ہے، حجت الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرمائی، وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَاحٍ، ان کو مارو ایسی مار جس کا نشان نہ پڑے. کیا کتابوں میں لکھا ہے فقہا نے کہ تین مرتبہ مار سکتے ہو، اور ایسی چیز سے مارو جس سے نشان نہ پڑے. بعض کہتے ہیں مسواک سے مارو، سمجھے، اور تین سے زیادہ مت مارو. اب جب ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایناتے ہوں تھائی تو ڈانگو مارو ڈانگو، لوگ ایسی بات کرتے ہیں. یعنی گویا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اتنی مار اس کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے. ارے بھائی، اللہ کے رسول سے بڑھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے حق احکام کو کون سمجھ سکتا؟ آپ نے جب ہم کو یہ حکم دیا کہ پٹائی کرو، ایسی پٹائی جس کا نشان نہ پڑے، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو جب تک ٹانگ سے مارا نہ جائے برابر، اس کی پیٹ مار مار کے پھولا نہ جائے وہاں تک وہ جو ہے سدھرے بھی نہیں، یہ تو آپ نعوذ باللہ حضور کی تعلیم پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو طریقہ بتلایا, دیکھو کسی بھی چیز کی, یہ دیکھ یہ پٹائی جو ہے نا, یہ تو کیا ہے, دوا ہے, کیا ہے, علاج. اور علاج جو ہے نا طبیب کے ہدایت کے مطابق ہوا کرتا ہے. کیسا؟ طبیب کی ہدایت. ابھی وہاں مدینہ منورہ میں ہمارے ایک دوست ہیں ملنے والے, ڈاکٹر اولیاء خان, لکھنؤ کے رہنے والے ہیں, وہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. ان کے بیچاروں کا فون بھی آتا رہتا ہے ہر مہینے, ابھی دو روز پہلے بھی آیا تھا, خیریت پوچھتے رہتے ہیں. جب وہاں جانا ہوتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں آیا ہوں تو وہ ملاقات کے لیے خود آتے ہیں وہاں ہوٹل کے اوپر. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو کسی بھی دوائی کا جو ڈوز, جو مقدار ڈاکٹر یا حکیم تجویز کرے وہی اصل اثر رکھتا ہے. کہا کہ مجھے پیٹ کے سلسلے میں ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی انجیر کو استعمال کرنے, پیٹ میں انجیر فائدہ دیتا ہے. تو میں نے دو تین انجیر کھا لیے, میں دو چار روز سے ایسا کرتا رہا, کوئی فائدہ نہیں. بعد میں کہا میں نے حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکات ہوں, جو حضرت مولانا شاہ راول حق صاحب اردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بھی ہیں, ان کے جو ہے خلیفہ بھی ہیں, تو داماد بھی ہوتے ہیں, حکیم ہیں, علی گڑھ میں رہتے ہیں, بڑے ماشاء اللہ حاضی کافی میں کہا میں اس بیماری میں سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کھاؤ. کیا؟ انجیر ایک کھاؤ. کہا میں اپنے گمان سے نہیں سمجھتا تھا کہ ایک سے کیا ہوگا, اس لیے دو چار کھایا کرتا تھا. ان کی ہدایت کے مطابق ایک کھایا, مطلوبہ فائدہ حاصل ہو گیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کیوں, اس لیے کہ یہ علاج ہے, اور علاج کے سلسلے میں طبیب یا ڈاکٹر جو ڈوز بتلائے اسی کا اعتبار ہوگا. میں اور آپ سوچیں, ہے نا, کوئی بیمار ہو, کسی کا بہت پیٹ درد کرتا ہو, ڈاکٹر نے اتنی سی دوا دی کہ یہ کھا لو, اب دی تھی ویسے تو ڈبیا کے اندر صبح اتنی کھانا, اب وہ کہے مجھے اتنا پیٹ درد کرتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے اتنی کھاؤ, اس نے چار گنی کھا لی. اب ظاہر ہے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو کیوں اس کو سوچتا, ڈاکٹر کو بھی معلوم ہے کہ تیرا درد کیسا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پٹائی کے معاملے میں بھی ہم نے اپنے ذہن سے جو سوچا کہ جب تک ڈانگیں نہیں ماری جائے گی, ہے نا, اس کی پیٹھ زخمی نہیں کر دیں گے وہاں تک اصلاح, یہ ہماری سوچ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ, ایسی پٹائی کر سکتے ہو جس سے نشان نہ پڑے. تو ہمیں اگر کرنا ہے تو یہی بننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرماتے ہیں کہ نہ مارو. وہ جو ابھی اجازت دی تھی اور مارنے والا, اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں کیا فرمایا, جو لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اچھے لوگ نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں اچھا آدمی نہیں. آپ ذرا تصور تو کیجیے, وہ بیچاری آپ کی کتنی خدمت کرتی ہے, آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے, آپ کے گھر کا سارا نظام چلا رہی ہے, آپ کی خواہش پوری کرتی ہے, آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے. ان میں سے ایک ایک کام ایسا ہے, دو روز کے لیے عورت کہیں باہر چلی جائے بچوں کو لے کر اور آپ کو کھانا پکانا پڑے تو دن میں تارے نظر آئیں گے. سمجھایا گیا نہیں؟ یہ تو یہ اتنی ساری خدمت کرتی ہے. اب اگر وہ اپنی کم سمجھی کی وجہ سے کوئی بات ایسی کر دے تو اس پر سب ڈنڈا لے کے برس پڑنا, یہ کوئی انسانیت کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو غلام کی طرح مت پٹائی کرو. غلام کی طرح, اس زمانے میں لوگ غلاموں کو بلا وجہ بھی مار لیا کر, جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں اس کو جانور کی طرح مت مارو. تو مطلب ایک مثال ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی پٹائی مت کرو, پھر رات کو اس کو اپنے پہلو میں لے کر سو گے. یعنی حضور نے ایک عجیب بات فرمائی کہ تمہارے اندر انسانیت ہے کہ نہیں, تمہارے اندر مروت اور انسانی شرافت ہے کہ نہیں. دن میں تم اس کی پٹائی کرتے ہو اور اسی کو رات کو اپنے پہلو میں لے کر کے سوک جو ہے کیا حاصل کرو گے, لذت حاصل کرو گے. ایک شریف آدمی ایسا کر سکتا ہے, ایک شریف کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی وہ ایسی بات نہیں کرے. تو گویا یہ پٹائی وغیرہ کے سلسلے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے, گالیاں دیتے ہیں ان کو تان و تشنیع کرتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کے بھائی بہن ان کے متعلق بری باتیں کرتے ہیں. ارے آپ کو آپ کے ماں باپ کے متعلق آپ کے بھائی بہن کے متعلق کوئی جملہ کہہ دے تو کیا آپ کی غیرت دوبارہ کرے گی؟ نہیں, آپ لڑنے کے لیے تیار. یہ بیچاری جو ہے نا بے زبان ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں اس کو ڈالا ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. آج آپ کو جو اللہ نے اس پر اختیار دیا ہے اس کو غلط استعمال کر کے آپ اس پر ظلم ڈال رہے ہیں, کل کو قیامت میں پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو دکھلا دیتے ہیں, بڑھاپے میں ایسے حالات پیش آتے ہیں, معذور پیشاب پخانے ہو رہے ہیں, کوئی خبر لینے والا نہیں ہے. اور جو پورا لقمہ مار گیا ہے جسم, کھانے پینے کا محتاج ہو گیا, یہ سارا کیا ہے؟ یہ دراصل اپنی ان حرکتوں کا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بدلہ دے گا. اس لیے آپ کے گھر میں بے زبان جو ہے شخصیت ہے اس کے ساتھ انصاف کرو, ان کے حقوق کو ادا کرو, وہ آپ کا سب کچھ, آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائے, کھانا وہ بنا رہے ہیں تیار, لیکن جب تک آپ گھر پہ نہیں آئیں گے رات کو 12 بج جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں عورتوں کو, حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی عورتیں تو کیا ہیں, ہوئے ہیں جنت. آپ ذرا یوروپ اور امریکہ میں جا کر کے دیکھ لو نا, جو لوگ یوروپ امریکہ میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کی جو تہذیب ہے وہاں کی, وہاں دیکھو وہاں شوہر کون ہے بیوی کون, دونوں کا اپنا اپنا روم الگ ہے, دونوں اپنا اپنا آ کر کے کھانا تیار کرتے ہیں کھاتے ہیں, صبح کو اپنی اپنی سروس پر جاتے ہیں, کبھی بیٹھ گئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے, کوئی کسی کی خدمت کے لیے تیار نہیں. یہاں یہ بیچاری آپ کے بغیر ایک لقمہ منہ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. کئی عورتوں کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں جن گھروں میں, ان گھروں کے اوپر پھر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی, اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہوں گے ایسے لوگوں سے. جو ہے حضرت حکیم الامت نور اللہ ورقدہ کے متعلق ہے, ایک مرتبہ آپ کے گھر والے کہیں قریب کی کسی بستی میں رشتہ داری کے اندر کوئی شادی تھی, اس میں جا رہے تھے, حضرت تو اپنے جگہ پر تھے, حضرت سے کہا, وہ صبح جلدی نکلے تھے تو حضرت سے کہہ گئے تھے کہ بھائی جو ہے وہ مرغیاں پالی تھی تو مرغیوں کو 8 بجے ذرا ڈربے میں سے نکال کر کے اس کو دانہ پانی دے دینا. اب حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی فجر کی نماز کے بعد تفریح چہل قدمی کے لیے 2-4 میل جاتے تھے, قرآن کی تلاوت چند پارے کرتے تھے اسی درمیان, اور آ کر کے پھر اپنی تصنیف کے لیے کتاب بین القرآن کی تفصیل لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے. اب وہ جس کو عادت نہ ہو کسی کام کی, اب وہ ایک دن کہا تھا بھول گئے اپنے اس ماں سے آ کے وہ اپنی کتاب کا یہ لکھنے کے لیے بیٹھے, لیکن مضمون ہی نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آتا, اتنا بڑا عالم کیا لکھوں, سمجھ نہیں, عقل کام ہی نہیں کر رہی. جب عاجز ہو گئے تو دعا کی, اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یہ صورت ہے مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے تاکہ میں اس سے توبہ کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ہماری ایک مخلوق دانہ پانی کے بغیر بند پڑی ہے, تم پر علوم کا فیضان کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ فوراً گئے ڈربے میں سے مرغیوں کو نکالا, پانی ڈالا دیا, دانہ ڈالا, پانی ملا, اور پھر آ کر بیٹھے تو وہی سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو یہ اللہ کی نعمتیں, ہمارے گھروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں, روزیوں میں بے برکتیاں آتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے, آدمی کیا سمجھتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا مول صاحب, پتا نہیں یہ کی مصیبت آئی, اور اسی کو اگر دیکھیں تو گھر میں روزانہ بیوی کی پٹائی کرتا ہے, روزانہ بیوی کو گالیاں دیتا ہے, روزانہ بیوی کو ٹونٹنگ کرتا ہے، تانا تشنی کرتا ہے، ارے آپ کو ایک تانا کوئی دے گیا ہو تو چند دن تک آپ کو چین سکون نہیں پڑتا، وہ بیچاری بول نہیں سکتی، اس لیے تم اس کو جس طرح چاہو اس طرح ظلم کا نشانہ بناتے ہو، کل کو قیامت میں اللہ کے حضور جب جواب دینا ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ کسی کی بھی اگر بزرگی کا سرٹیفکیٹ لینا ہو نا تو بیوی سے لے لو، بیوی سے پوچھ لو کہ بھئی تمہارے میاں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کوئی کتنی تہجد پڑھتا ہو، ہے نا، لمبی چوڑی میرے جیسی تقریر کرتا ہو، اور لوگوں کے سامنے مسئلے مسائل بیان کرتا ہو، اور بیوی کے ساتھ اگر بدسلوکی ہے یہ سب کچھ بھی نہیں، آدمی کو اس کے گھر والوں کے تکلیف، حضور کیا فرماتے ہیں، حدیث بخاری سے کیا نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون اے اللہ کے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا پڑوسی من لایا من ہو جا رہا ہوں بوائے کا، جس کا پڑوسی اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے جو ہے یہ کیا ہو، معمون نہ ہو، بے خطر نہ ہو، یعنی پڑوسی کو اگر دل میں آپ کی طرف سے مارا نہیں کبھی، تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن پڑوسی ہر وقت آپ کی طرف سے کیا ہے، ڈرا سے مارے، کچھ کا کچھ ٹھکانا نہیں، مل صاحب میں کہیں کہوا ہی نہیں، کیا رہے ہوں قریب ہے، بس چاہے آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کا نیچر، آپ کا سوبھاؤ اور آپ کی جو ہے نا یہ طبیعت دیکھ کر کے وہ بیچارہ ڈرا سے مارا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ وہ کون، وہ مومن ہے، وہ تو پڑوسی کی بات، یہاں تو گھر میں بیوی، آپ کی بیوی آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، معمول نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو وہ گھر میں آتے ہیں تو گھر کے سب چھوٹے بڑے بچے بیوی ماں بچے سب پناہ ہوئی مصیبت کہاں آئے گی، مصیبت ایک وجود اس کا پورے گھر کے لیے لعنت اور زحمت بن گیا۔ آج ہمارے بہت سے گھر ایسے بن چکے ہیں، بھائی یہ کسی کی بیٹی، آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد ایسا سلوک کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی، اب ذرا یہ تو تصور کرو، آپ کی بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کے باپ کا بھی تو دل ہے، وہ بھی تو سوچے گا کہ میرے بیٹی کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو سمجھایا جائے، ماں بیٹائی سے کوئی مسئلہ حل تو ہوتا نہیں ہے، ہم اپنا غصہ نکال دیتے ہیں اور کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کی خدمات کو خوبیوں کو دیکھو اور اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ بہت کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن اب تو 10:30 بجنے والے ہیں، ابھی ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، صبح واپسی کا سفر ہے، اس لیے پہلے سے معذرت کر دیتا ہوں کہ مسافر کی بھی زحمت نہ دیں، دعا کر لیتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرماوے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو اچھائی کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا، بقدر ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی اور اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے آپ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور بلائیوں سے منع چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک قصہ یاد آ گیا، وہ بنا پھر ختم کر دیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی شروعات آپ نے سنا ہوگا، دو محمود سے ہوئی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن وہ شاگرد تھے، اور ملا محمود جو میرٹھ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ استاد تھے۔ ان دونوں استاد شاگرد سے جو ہے وہ ہم انار کے درخت کے نیچے ان کی شروعات ہوئی۔ یہ ملا محمود بہت بڑے عالم تھے، ان کے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ملفوظات میں پڑھا میں نے کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ بیوی نے کھچڑی پکائی اور نمک ڈالنا بھول گئی۔ جب میرے سامنے رکھی اور میں نے پہلا لقمہ لیا تو نمک نہیں تھا، تو مار پٹائی کا تو کوئی سوال نہیں، خالی اتنا کہنا چاہتا تھا کہ نمک کیوں نہیں ڈالا۔ لیکن پھر میں نے سوچا انسان ہے، بھول جاتا ہے، کبھی بھول سے ایسا ہو جائے، میں کیوں ان کو اس وجہ سے ملا وجہ، یہ ساری خدمت تو کر ہی رہی ہے، اللہ کی بندی ہے، بھول چک ہے، اللہ میری بھول چک معاف کر دیں گے۔ اس یہ سوچ کر میں نے کہا بھی نہیں، کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر میری مغفرت فرمائی۔ اس لیے اپنی بیویوں کی خطاؤں کو، ان کی غفلتوں کو، ان کے قصوروں کو بھی معاف کر دو، یہ سوچ کر کہ ہم بھی تو اللہ کے بہت سے قصور اور نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اسی بنیاد پر ہماری مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔